یا جو درجہ ہے اسلام میں وہ شہادتین کے بعد کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن ہے فلا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں. ومنہا, اور اس سورتوں اس عظیم سورت کے ناموں میں سے رقیہ بھی ہے. ومنہا انہا رقیہ, رقیہ بھی ہے, اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے. اور حقیقتاً رقیہ کے لیے یعنی دم کے لیے بھی, جھاڑ پھونک کے لیے بھی شرعاً جو ہے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. اذا قرئ بها علی المریض شفی باذن اللہ, اگر کسی مریض پہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مریض کو شفا مل جاتی ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قال للذی قرأ علی اللدیغ رحمک اللہ, اس شخص سے فرمایا جس نے اس شخص پر سورۃ الفاتحہ پڑھی جس کو کسی بچھو نے ڈسا تھا, فبرئ, اور اسے شفا مل گئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ, آپ کو کیا معلوم کہ یہ سورۃ رقیہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ روایت متفق علیہ حدیث میں معروف قصہ ہے, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا, جب ایک سفر میں تھے اور ایک قوم کی طرف وہ گئے بستی والے, ان کا جو سردار تھا ان کو کسی بچھو نے ڈس لیا تھا, تو انہوں نے یہ پوچھا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو رقیہ کرتا ہو, تو ان میں سے ایک شخص نے کہا میں کرتا ہوں, لیکن بشرط ہے کہ آپ مجھے کچھ دیں. تو کچھ بکریاں متعین کر دی تھیں اور انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اس شخص کے اس جگہ پر جہاں پر اس کے بچھو نے ڈسا تھا, اور اپنا لعاب جو پڑھتے تھے جمع کر کے اس جگہ پر ڈالتے گئے اور اس جگہ کو مسلتے گئے. فبرئ باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو شفا ملی, جسے یہ ثابت ہوا کہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ میں تھا, مجھے کئی تکلیفیں ہوئیں, بخار, سر کا درد اور جسم کا درد, تو میں نے اپنا علاج صرف سورۃ الفاتحہ سے کرتا رہا, صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتا رہا. اور فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا مل جاتی تھی. تو سورۃ الفاتحہ عظیم سورت ہے. رقیہ کے لیے بعض لوگ, اللہ اعلم, مجھے نہیں پتہ کہ کیوں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, ہماری اکثریت یہ ہے کہ ہم علاج کے لیے سیدھے دوڑتے ہیں دوائیوں کی طرف, ڈاکٹرز کی طرف. میں خود ڈاکٹر ہوں, میں نے جو علاج رقیہ میں دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو شفا دیکھی ہے, ابتداء سب سے پہلے بشرط یہ کہ دل سے ہو, شک نہ ہو, پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہ ہوگا, یقین کے ساتھ. آپ شروع میں, بچہ بیمار ہے, آپ بیمار ہیں, کوئی تکلیف ہے, ابتداء سورۃ الفاتحہ اور جو رقیہ کی آیات ہیں, اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے سورۃ الفاتحہ ہی کافی. جب ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں راستے میں کیا کرتے ہیں, بچہ کو تیز بخار ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ دم کرتے جائیں ڈاکٹر کے پہنچنے تک, انشاءاللہ آدھا بخار ختم ہو جائے گا. آپ یہ کر کے دیکھیں, یہ مجرب ہے. تو سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے, اس سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. میں یہ بھی نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس مت جائیں, ہماری دکان بند مت کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رقیہ کرتے رہیں, سب سے پہلے رقیہ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں. جیسا فرماتے ہیں وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه سورة بدعة, بعض لوگوں نے اس سورت کے متعلق ایک بدعت کو ایجاد کیا ہے. فصاروا يختمون بها الدعاء, ان بدعات میں سے ان لوگوں نے اپنی دعا کو جب ختم کرتے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھتے. بدعت ہے یہ, دعا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے, کیونکہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور نہ ہی سلف صالحین سے ثابت ہے. تو دعا کے اختتام درود سے تو ثابت ہے, دعا کے اختتام سورۃ الفاتحہ سے ثابت نہیں ہے. وہ ابتدعون بالخطب, اور اپنے خطبوں کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے کرتے ہیں, یہ بھی ثابت نہیں ہے. خطبے کی ابتدا حمد و ثنا سے ہوتی ہے, کیا سورۃ الفاتحہ حمد و ثنا نہیں ہے؟ حمد و ثنا ہے, لیکن یہ پوری سورت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپر خطبوں کا ابتدا سورۃ فاتحہ سے نہیں کرتے, اگرچہ بہترین حمد و ثنا سورۃ فاتحہ میں, کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ سے ابتدا نہیں کی, ہم بھی نہیں کرتے, اگر سنت ہوتی تو ہم ضرور کرتے. اچھا. ویقرؤون بها عند بعض المناسبات, اور بعض مناسبات میں, بعض گیدرنگز میں سورہ فاتحہ بھی خاص طور پہ پڑھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. جب بھی کوئی گیدرنگ ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، منگنی کا موقع ہو، سورہ فاتحہ سے ابتدا ہو رہی ہے، انتہا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے. یا کوئی غمی کا موقع ہو، فاتح خانی مشہور ہے، معروف ہے نا، کوئی مر جاتا کہتا فاتح خانی پہ جا رہے ہیں، کہاں جا، فاتح خانی پہ جا رہے ہیں. کوئی کوئی اگر جاتا ہے تعزیت کے لیے تو وہاں پہ کیا پڑھتے ہیں، فاتح خانی، چلو فاتحہ پڑھتے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، بدعت ہے. آپ نے تعزیت کے لیے جانا ہے تو جو مسموع الفاظ ہیں وہ کہیں، اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ عام الفاظوں میں جو جس پہ عادت ہو وہ کہہ دیں. عظم اللہ اجرک، احسن اللہ عزاءک، مجھے بڑا افسوس ہوا. عام بات ہے سورہ فاتحہ، کیا ہماری بات سورہ فاتحہ بہتر نہیں ہے؟ کیا خیال ہے، ہم یہ عام الفاظ کہیں بہتر ہے یا سورہ فاتحہ پر پردے بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ عام الفاظ، کیونکہ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر کوئی خاص عبادت اس دعا کے علاوہ ثابت نہیں ہے. اگر آپ کے الفاظ آتے ہیں جو سنت ثابت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ عام الفاظوں میں جس پر لوگ متعارف ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنا ایسے موقع پر بدعت ہے، جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا غلط، اور یہ غلط ہے. تجد مثلا اذا دعا، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو جب دعا کرتا ہے، ثم دعا، پھر دعا کرتے ہیں، قال لمن حوله، اپنے ارد لوگوں سے کہتا ہے الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھو، یعنی اقرا الفاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو. وبعض الناس يبتدي بها في خطبه، بعض لوگ اپنی خطبہ کا آغاز سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں، او في احواله، وهذا ايضا غلط، اور یہ بھی غلط ہے، خطبوں کی ابتدا یا اپنے احوال میں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے سورہ فاتحہ پڑھنا. لان العبادات، وجہ کیا ہے، شیخ فرماتے ہیں لان العبادات مبناها على التوقيف، عبادت کی بنیاد قائم ہے توقیف پر، والاتباع والاتباع، توقیف سے کیا مراد ہے، یعنی نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی ثبوت نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی، توقف کریں گے، رک جائیں گے، قدم نہیں بڑھائیں گے عبادت کرنے کی طرف، وقوف توقف سے کام لیں گے جب تک کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اگر کوئی ثبوت مل جاتا ہے تو عمل کریں گے، نہیں ملتا تو عمل نہیں کریں گے، اسے کہتے ہیں توقف. اور اتباع کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، اتباع اگر دلیل نہیں ہے تو علم نہیں ہے، بغیر علم کے اتباع ممکن ہی نہیں ہے. پھر شیخ صاحب آغاز کرتے ہیں البسملہ کی تفسیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف. اب گرامر کے تعلق سے چند باتیں ہیں، پریشان نہ ہونا، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو سمجھنا ضرورت نہیں ہے، بعض وقت علمی باتیں بیچ میں آتی ہیں، جو گرامر کے اعتبار سے چند باتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص سمجھ نہیں پاتا تو ہر بات سمجھنا لازمی نہیں ہے، جو سمجھنا لازمی ہے میں تاکید کروں گا، فکر نہ کریں آپ، جس بات سمجھنا لازمی ہے اسے تاکید کروں گا، سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اور اگر گرامیٹیکل اعتبار سے یا کسی ایسی چیزوں کا کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ پریشان ہو، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آسان کر کے کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا فرماتے الجار والمجرور متعلق بمحذوف، جار ومجرور ایک محذوف سے اس کا تعلق ہے. جار مجرور یعنی بسم اللہ، با حرف جر ہے، اسم اسم مجرور ہے، اور بسم اللہ جار مجرور ہے، اور یہ متعلق بمحذوف، کیونکہ جار و مجرور ہمیشہ خود بخود ان کا اپنا قیام نہیں ہوتا، محتاج ہوتے ہیں کسی عامل کے لیے. اب میں کہتا ہوں فی السیار، گاڑی میں، کیا گاڑی میں، محمد فی السیار، محمد گاڑی میں ہے، تو محتاج ہے کسی چیز کے، فوق الکرسی یا علی الکرسی، اب علی الکرسی جار و مجرور ہے، علی الکرسی کیا، علی الکرسی، کرسی کے اوپر شیخ بیٹھا ہے، کرسی کے اوپر بچہ بیٹھا ہے، کرسی کے اوپر سیب رکھا ہوا ہے کیا، تو ہمیشہ جار و مجرور کا متعلق ہوتا ہے، جس سے وہ جڑا ہوا ہے، جس کے بغیر اگر آپ اسے جدا کر دیتے تو بے معنی سے ہو جاتے ہیں، معنی نامکمل ہوتا ہے. اب بسم اللہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، ہم جو ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ، شروع کرتا ہوں، شروع کا لفظ ہے، ترجمے میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام، یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور دوسرا معنی زیادہ بہتر ہے، دوسرا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرنا یہ زیادہ صحیح، ابھی بتاتا ہوں میں. اب عربی عبارت میں شروع، ابتدئ کا لفظ ہے، بتاتے کیوں نہیں یار, سمجھ نہیں آ رہی. ابتدئ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ابتدئ کا لفظ ہے تو میں کہتا ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, یا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. عام تراجم میں کیا لکھا ہوتا ہے جب بھی پڑھتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں. شروع, یہ شروع کہاں سے آیا؟ یہ وہ متعلق جو محذوف ہے جس کا شیخ صاحب ذکر کر رہے ہیں, جس کو عربی زبان میں حذف کر دیا جاتا ہے. عربی زبان کی خوبصورتی ایسی ہے, حذف کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس بتاؤں گا کہ حذف کیوں کیا گیا ہے, اس کے دو فائدے ہیں. تو یہ بات سمجھ آئی ہے متعلق بمحذوف سے کیا مراد ہے؟ اچھا, وهذا المحذوف يقدر فعلا متاخرا مناسبا, فعلا متاخرا مناسبا, تین الفاظ ہیں. یہ جو فعل جو ہے جو, اور یہ جو متعلق جو محذوف ہے, یہ فعل ہے متاخر ہے مناسب ہے. فعل یعنی اسم نہیں ہے. فاذا قلت بسم الله وانت تريد ان تاكل تقدر الفعل بسم الله اكل. اگر تم کچھ کھانا کھانا یا کچھ کھانا چاہتے ہو, آپ کہتے بسم الله اكل, میں اللہ کے نام سے کھاتا ہوں, ایسے ہے نا, ایسے کہتے ہیں بسم اللہ آکل. اب یہاں پہ جو فعل ہے بسم اللہ, اب متعلق کس چیز سے ہے؟ آکل سے, کھانے سے, میں کھاتا ہوں. قلنا انه يجب ان يكون متعلقا بمحذوف لان الجار مجرور معمولان ولا بد كل معمول من عامل, کیونکہ جار مجرور معمول ہے وہ اس کے لیے عامل کی سخت ضرورت, جیسے میں نے پہلے بتایا. وقدرناه متاخرا, پہلے ہم نے کہا فعل ہے, پھر متاخر ہے یعنی شروع میں نہیں ہے آخر میں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے ابتدئ بسم اللہ یا اقرا بسم اللہ یا آکل بسم اللہ, نہیں, بسم اللہ آکل, بسم اللہ اقرا, بسم اللہ ابتدئ, متاخر ہے. لفائدتین, متاخر کیوں کہا؟ اس کے دو فائدے ہیں. الفائدۃ الاولى, پہلا فائدہ, التبرک بتقدیم بسم اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ کے نام کی ابتدا سے برکت, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام ہے. والفائدة الثانية والدوسرة فائدة الحصر, حصر كصيغة ہے. کیا مطلب؟ لأن تأخير العامل يفيد الحصر, کیونکہ عامل کو مؤخر کر دینا یہ حصر کا افادت کرتا ہے. كأنك تقول, جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے یا جیسا کہ آپ کہتے ہو, لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا به إلا بسم الله عز وجل, جیسا کہ کوئی شخص یوں کہہ رہا ہو میں نہیں کھاتا کسی کے نام سے بھی اس کی برکت حاصل کرتے ہوئے اور اس سے مدد حاصل کرتے ہوئے سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے. میں نہیں کھاتا کسی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور اس سے مدد حاصل کرتے ہوئے سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے. واضح بات, اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر. لا الہ الا اللہ حصر ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین حصر, دونوں میں کیا فرق ہے؟ لا الہ الا اللہ میں نفی ہے, پھر استثناء ہے. جب دونوں جملے میں آ جائیں اسے کہتے صیغۃ الحصر. الاستثناء فی سیاق النفی سے کہتے عربی میں. اچھا, اور اگر مفعول به کو مقدم کر فعل اور فاعل پہ, جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسے بھی حصر کہتے ہیں. جب معمول کو آگے کر دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حصر, جب اس کی جگہ آگے اسے پیچھے کر دیا جاتا ہے اس کو بھی حصر کہتے ہیں. اچھا, تاخیر العامل يفيد الحصر, عامل کا تاخیر کرنا حصر ہے. یعنی عام طور پہ کہتے ہیں آکل بسم اللہ, اشرب بسم اللہ, یہاں پر ہم نے اس کو بخار کر دیا ہے, اس لیے کہ سننے والوں کو یہ فائدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا, اور اس کام میں برکت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے, جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو. اللہ اکبر. ابھی قرآن مجید کی ہم ابتدا کر رہے ہیں, ابھی پڑھا نہیں ہے. سب سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اے اللہ تعالیٰ میں تیرے عظیم کلام کی تلاوت, عظیم کلام کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں. اے اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما, تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا مشکل کشا, میرا حاجت روا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں, تو میری مدد فرما اور برکت بھی ڈال دے. یہ معنی کبھی ذہن میں آیا ہے؟ بسم اللہ, یہ دو لفظ ہیں بس, حرف ہے اور اسم ہے, بسم اللہ. جیسا فرماتے ہیں مقدرنا فعلا, وفعل اس لیے ہم نے مقدر کیا لان الاصل في العمل الافعال, کیونکہ اصل میں افعال ہی متعین ہوتے ہیں عمل میں. وهذه يعرفها اهل النحو, جو گرامر پڑھنے والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. ولهذا لا تعمل اسماء الا بشروط, اور اس لیے جو اسماء ہیں وہ صرف شروط کے ساتھ کام کرتی ہیں ورنہ نہیں. محمد، احمد، خالد، اکیلے سے آپ کچھ کہتے تو اس کو معنی نہیں ہوتا. اسم کے لیے لازم ہے کہ کوئی فعل کے ساتھ سے بیان کیا جائے تاکہ اس کا معنی بھی معروف ہو جائے. وقدرہ مناسبا، ہم نے مناسب کیوں کہا کہ مناسب فعل ہے؟ لانه ادل على المقصود، کیونکہ جو مقصود ہے اس کی دلالت متعین ہو جاتی ہے. ولہذا قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، اور جس نے ابھی تک قربانی نہیں کی، جانور ذبح نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کر لے. فليذبح بسم الله، او قال صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، على اسم اللہ، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام سے ذبح کرو. فخص الفعل، اور فعل کو مخصوص کر دیا. یہاں تک بسم اللہ کی تفسیر ہوئی، واضح ہے. اب جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو وسیع رحمت والا یا مہربان ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے. و اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام، اسم اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ رب العالمین کا نام ہے. لا يسمى به غیره، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ یہ نام رکھا جائے مخلوقات میں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نام ہے. وهو اصل الاسماء، اور ہر نام کی اصل اور بنیاد اللہ کا نام ہے. ولہذا تاتی الاسماء تابعه له، اور دوسری جتنی بھی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اس نام کے تابع، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام کے تابع ہیں. والرحمن، الرحمن کا معنی اي ذو الرحمه الواسعه، وسيع الرحمت والا. ولہذا جاء على وزن فعلان، وزن فعلان صيغ مبالغه کے لیے ہوتا ہے، اور الرحمن فعلان کے وزن پہ ہے. الذي يدل على السعه، جو سعت کی دلالت کرتا ہے، کشادگی کی دلالت کرتا ہے. والرحيم اي الموصل للرحمه من يشاء من عباده، الرحيم من جو معنی پایا جاتا ہے الرحيم کے لفظ میں، یہ وہ رحمت ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. رحمت جب مخلوق میں پہنچتی ہے تو وہ رحیم کی رحمت ہے، جو رحمت وسیع ہے وہ رحمان کی رحمت ہے، اور دونوں میں فرق ہے. رحمان کی رحمت میں کافر بھی ہیں کہ نہیں، جانور بھی ہیں کہ نہیں؟ اگر رحمان کی رحمت نہ ہوتی تو آج ایک کافر بھی زندہ نہ ہوتا، شاید جانور بھی نہ ہوتے. کافر کفر کرے، اللہ تعالیٰ کو گالی دے، شرک کرے، نافرمانی کرے، ہٹ درمی کرے، فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فوراً پکڑ لیا اسے، فوراً غرق کر دیا، موقع دیا، مہلت دی، نبی بھی بھیجا، سمجھایا گیا، 9 آیتیں بھیجی گئیں، نہیں سمجھا، نہیں سنا، موت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، قبول نہیں ہوا، موقع دیا کہ نہیں دیا، فوراً نہیں پکڑا. سبحان اللہ. فرعون کس رحمت سے زندہ تھا؟ رحمان کی رحمت، کیونکہ وہ وسیع رحمت والا ہے. الرحیم یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو پہنچاتا ہے. رحمت الواصلہ، من یشاء من عباده، ولہذا جاءت على وزن فعیل، کیونکہ فعیل کے وزن پہ آئی ہے. الدال على وقوع الفعل، فعیل یعنی وقوع الفعل، جب فعل واقع ہوتا تو فعیل ہو جاتا ہے. فہنا رحمت هي صفته، یہاں پر دیکھتے کہ رحمت جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله الذي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. رحمة كصفة هم لیتے ہیں رحمان سے، اور رحمة جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے وہ رحیم سے ہمیں ملتی ہے، رحیم کے لفظ سے. والرحمن والرحیم جب دونوں مل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اسمان من اسماء اللہ يدلان على الذات، الرحمن والرحیم اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں. وعلى صفة الرحمة، اور صفة رحمت پر بھی دلالت کرتے ہیں. وعلى الاثر، اور جو اثر مترتب ہے اس صفت کا اس پہ بھی دلالت کرتے ہیں. اي الحكم الذي تقتضي هذه الصفه، یہ صفت، اس صفت میں کون سا حکم ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. والرحمه التي اثبتها الله لنفسه رحمه حقيقيه دل عليها السمع والعقل، جس رحمت کی ہم بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالی کی صفت ہے، اب ذرا اس پر تھوڑی سی چند اہم باتیں سنیں اور یہ سمجھنا ضروری ہے، نوٹ کر لیں. والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية، وہ رحمت جسے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، صفة الرحمة. ایک تو دونوں نام ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، پھر رحمت کی صفت جسے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، رحمت حقیقی، حقیقی رحمت یعنی مجازی نہیں ہے. حقیقی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگ موجود ہیں آج امت میں جو کہتے ہیں رحمت لیکن یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. اس لیے ان کا منہ توڑ جواب ہے اور رد ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت رحمت حقیقیہ ہے. کس نے کہا حقیقیہ ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں دل علیہ دلالت موجود ہے، السمع والعقل. السمع یعنی قرآن اور سنت، نصوص. سمع کہتے ہیں جو مسموعات جو ہم سنتے ہیں اپنے کانوں سے اور دل سے سمجھتے ہیں، اسے کہتے ہیں السمع. دلالت السمع یعنی دلالت القرآن والسنة، اسے السمع کہتے ہیں. ودلالت العقل جو سنتے ہیں ہم عقل سے ہم پہچان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. ادلہ کی دو قسمیں ہیں رحمك اللہ. ایک ہے السمع، الادلہ السمعیہ بھی کہتے ہیں. دوسری ہے الادلہ العقلیہ. اور سمع مقدم ہے عقل پر، عقل سمجھے نہ سمجھے، عقل متأخر ہے، مقدم ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اب اہل بدعت کا رد ہم کر رہے ہیں تو شیخ صاحب دونوں کا ذکر کیا ہے، السمع والعقل. اچھا، واما السمع فهو ما جاء في الكتاب والسنه من اثبات رحمه الله وهو كثير جدا. شيخ فرماتے ہیں جو سمع دلائل ہے، جو سمع سے ثابت ہوا ہے یعنی قرآن اور سنت میں، فهو ما جاء في الكتاب، سمع دلائل وہ دلائل جو کتاب میں یا قرآن مجید میں آئی ہیں، والسنه اور احادیث میں آئی سنت سے ثابت ہیں، من اثبات رحمه الله جس میں اللہ تعالی کی رحمت کی صفت ثابت ہے، وهو كثير جدا بہت ہی زیادہ کثیر ہے یہ دلائل. وهو السميع العليم، وهو السميع البصير، كتنی ہے قرآن مجید میں. واما العقل، اب عقل دلائل. شیخ صاحب نے سمع دلائل زیادہ کیوں بیان کی؟ کیونکہ بہت زیادہ ہے، اور جو بھی قرآن پڑھتا ہے وہ پڑھتا ضرور ہے، اس لیے جو مسلمات میں سے اس کا ذکر نہیں کیا شیخ صاحب نے. اہل بدعت بھی جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں، جو تعویل اور تحریف سے کام لیتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہوئے کہتے ہیں وہو السمیع البصیر، وہو السمیع العلیم، بار بار کہتے ہیں. لفظ تحریف کر نہیں سکتے، معنی کی تحریف کر دی ان لوگوں نے، اس کا جواب آ رہا ہے، لیکن لفظ کی تحریف کر نہیں سکتے، اس لیے وہ پڑھتے ہیں. اس لیے شیخ صاحب نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا. واما العقل، عقلی دلیل دیکھیں ذرا. فکل ما حصل من نعمت، جو بھی نعمت موجود ہے دنیا میں، او اندفاع، او اندفاع من نقمت، یا جو نقمت دفع ہوئی ہے، جو مصیبت دور ہوئی ہے، فہو من اثار رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوئی ہے. هذا یہ بات تو ہم بیان کر چکے ہیں. وقد انکر قوم وصف اللہ تعالی بالرحمت الحقیقیہ، بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت، حقیقی صفت رحمت کا انکار کیا. وحرفوها الى الانعام، اور انہوں نے تحریف کر کے کہا رحمت سے مراد انعام ہے، او ارادۃ الانعام، یا انعام کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے انعام کرنے کا، احسان کرنے کا. زعما منهم، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان العقل يحيل وصف الله بذلك، کیونکہ عقل تو اللہ وصف کر ہی نہیں سکتا. قالوا، وہ کہتے ہیں، لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ رحمت کی حقیقت کیا ہے، ہم کہتے ہیں حقیقی رحمت ہے، حقیقتا رحمت کی حقیقت کیا ہے، وہ دیکھیں جب مخلوق، جب وہ خود رحم کسی پہ کرتے ہیں، جب ہم کسی پہ رحم کرتے ہیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ انعطاف ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، خضوع ہوتا ہے، دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے. تو نرمی اور رقت اور خضوع اور انکساری، یہ سب مل کے رحمت بن جاتی ہے. وهذا لا يليق بالله عز وجل، البدايات کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں ہے، کس طریقے سے ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی رحمت جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پھر انعطاف بھی ہوگا، نرمی بھی ہوگی، خضوع اور رقہ، اور ان کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے، تو پھر اللہ کا دل بھی ثابت کرے، پھر رحمت ہم ثابت کریں گے. سبحان اللہ. والرد علیہ من وجہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کا رد دو طریقے سے ہوتا ہے. الوجہ الاول، پہلا طریقہ، منع ان يكون في الرحمة خضوع وانكسار ورقة، ہم یہ نہیں مانتے، یہ دلیل منفی ہوتی ہے، ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ رحمت کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس میں خضوع ہو، انکسار ہو اور رقت ہو. کیوں؟ شیخ صاحب رضی اللہ عنہ، نجد من الملوک الاقویاء، کیونکہ ہم بعض طاقتور بادشاہوں سے، سخت بادشاہ سخت ہوتے ہیں، معروف ہے نا، بعض سخت بادشاہ بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ لأننا نجد من الملوك الأقوياء رحمة رحمة دون أن يكون منهم خضوع ورقة وانكسار وبكبير رحم کر دیتے کر لیتے ہیں کہ نہیں بغیر کسی رقت اور خضوع اور انکساری کے ہو جاتے ہیں کہ نہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام رحم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا قتل کیا قتل کیا کہ نہیں کیا کہ فرعون کے دل میں بھی رقت پیدا ہوئی نرمی پیدا ہوئی انکساری کیا خیال ہے نہیں ہوئی نا کیا چیز بیوی نے کہا تھا جس نے بھی کہا تھا لیکن اس نے قتل نہیں کیا اور رحمت جس کی وجہ سے بھی تھی رحمت ہوئی تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں عقلی دلیل میں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ رحم کرنے والے کے لیے رحم کرتے ہوئے اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے بغیر دل کی نرمی کے بھی رحم انسان کر ہی لیتا ہے انسان کی بات ہو رہی ہے الوجہ الثانی دوسری صورت جواب کی انه لو كان هذا من لوازم الرحمه اگر یہ رحمت کے لوازمات میں سے ہوتا یعنی یہ رقت اور یہ انعطاف اور انکساری خضوع ومقتضيات فانما هي رحمه المخلوق اگر یہ ساری چیزیں نرمی وغیرہ رحمت کے لیے لوازمات میں سے ہوتے تو یہ مخلوق کی رحمت ہے مخلوق کے لوازمات میں سے ہے اما رحمه الخالق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته اور خالق کی رحمت اللہ تعالی کے شان شان ہے جیسے کہ اللہ تعالی کی عظمت ہے ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وجلال و سلطان ہی ولا تقتضی نقصا بوجه من الوجوه جس میں کوئی نقص ہو ہی نہیں سکتا بوجه من کسی صورت میں بھی مخلوق میں رقت پائی جاتی ہے نرمی پائی جاتی ہے پھر وہ رحم کرتا ہے کیونکہ مخلوق ہے مسکین ہے نقص ہے اور خالق کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ جب تک رقت پیدا نہیں ہوگی نرمی نہیں ہوگی تو وہ رحم نہیں کر سکتا ثم نقول پھر ہم یہ کہتے ہیں ان العقل يدل على ثبوت الرحمه الحقيقيه لله عز وجل عقل بھی گواہی دیتا ہے عقلی ثبوت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت حقیقی رحمت ہے فان ما نشاهده من المخلوقات من الرحمه بينها يدل على رحمه الله عز وجل جب ہم مخلوقات میں رحمت کو دیکھتے ہیں مخلوق دوسرے پر رحم کرتا ہے کہ نہیں کبھی بلی کو دیکھا اپنے بچوں کو کیسے دودھ دے رہی ہوتی ہے جانور کو دیکھا ہے کیسے دودھ دے رہا ہوتا ہے کبھی گائے کو دیکھا ہے کس طریقے سے اپنا پاؤں اپنی ٹانگ ہٹا لیتی ہے اپنا بچہ آگے ہو جاتا ہے وہ دودھ پیتا رہتا ہے کبھی چڑیا کو دیکھا ہے کس طریقے سے دور دور سے کہیں سے کوئی کیڑے وغیرہ اٹھا کے آتی ہے لمبا سفر کر کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتی ہے رحمت نہیں سبحان اللہ ولأن الرحمة کمال اور رحمت جو ہے وہ کمال ہے صفت و کمال میں سے ہے یعنی جو لوگ رحم کرتے ہیں وہ ان سے بہتر جو رحم نہیں کرتے کیا خیال ہے مخلوقات میں سے رحم کرنے والے ان سے بہتر جو رحم نہیں کرتے تو رحم کرنا صفت الکمال میں سے ہے کہ نہیں واللہ احق بالکمال اگر کمال میں سے تو اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ صفات الکمال سے متصف ہو ثم انما نشاهده من الرحمه التي يختص بها التي يختص الله بها اور ہم یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ رحمت جس کے جو اللہ تعالی کے لیے خاص ہے کہ انزال المطر جیسے کہ بارش برسانا بارش کا نازل ہونا و ازالت الجدب اور قحط کو دور کرنا وما اشبه ذلك اور اس جیسے جو سب چھوٹے اللہ تعالی ٹال دیتا ہے يدل على الرحمه تو اللہ تعالی رحمت کی دلالت کرتی ہیں والعجب اور عجب بات یہ ہے ان منکر وصف الله بالرحمه الحقيقيه بحجت ان العقل لا يدل عليها عجب بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حقیقی رحمت کا انکار کرتے ہیں اس حجت سے کہ عقل اس کی طرف دلالت نہیں کرتا عقل نہیں مانتا وانه يحيلها اور عقل جو ہے اس کو محال سمجھتا ہے قد اثبتوا لله ارادة حقيقية بحجة عقلية عجب بات یہی لوگ اشاعرہ ماتریدیہ ان سے پہلے کلابیہ معتزلہ جہمی وغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم تو نہیں کرتا لیکن رحمت کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فضل اور احسان کا ارادہ کرتا ہے انعام کا ارادہ کرتا ہے جہاں پر بھی رحمت کی صفت کا ذکر قرآن اور حدیث میں تو اس کا ترجمہ کریں اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا احسان کا انعام کا اب دیکھ لیں جو بھی ترجمہ ہیں اہل بدعت کے اشاعرہ ماتریدیہ کے تو اپنے ترجمے میں وہ ارادے کا لفظ شامل کر دیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہاتھ کی صفت میں کہتے ہیں دست قدرت ہاتھ کا ذکر نہیں کرتے اور بعض علماء نے شاید انجانے میں ترجمے میں دست قدرت لکھ دیا ہے. دست قدرت غلط ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ حقیقی ہاتھ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگلا جواب جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ رحمت کے منکر ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم نہیں کر سکتا کیونکہ عقل نہیں مانتی. ٹھیک ہے, ایک اور جواب ہے. پھر اور کیا جواب ہے؟ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو تو مانتے ہو نا, ارادہ صفت ہے کہ نہیں, ارادہ کرنا صفت ہے کہ نہیں؟ اچھا آئیے چلو آپ کی زبان ہی آپ کا جواب دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حقیقت کی صفت کے منکر ہیں کیونکہ عقل اسے محال سمجھتی ہے نہیں مانتی, وہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ حقیقیہ کا اقرار کرتے ہیں, جیسا کہ کلابی اور اشعری ماتوریدی. یہ لوگ صفت الارادہ کو ثابت کرتے ہیں. معتزلہ سارے صفات کا انکار کرتے ہیں. جہمی سارے اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں. پھر سے کہتا ہوں, جہمی اسماء صفات کے منکر, معتزلہ اسماء کا اقرار کرتے ہیں صفات سارے کے منکر ہیں, اور ان کا اللہ المستعان. معذرت آج میں بھول گیا. اچھا جہمی دونوں کا انکار کرتے ہیں, معتزلہ اسماء کا اقرار کرتے ہیں سارے صفات کا انکار کرتے ہیں, اور ان کا اسماء کا اقرار کرنا بھی انکار کے برابر ہے کیونکہ کہتے ہیں وہ سمیع ہے بغیر سمع کے, علیم ہے بغیر علم کے. یہ کیا بات ہے, ممکن ہے کیا؟ اچھا پھر کلابی اور اشاعرہ, اور اصل میں آج جو مذہب موجود ہے وہ کلابی اشعری مذہب نہیں, امام ابو حسن اشعری نے توبہ کر لی تھی. وہ سارے اسماء کا اقرار کرتے ہیں اور صفات میں سے صرف سات صفات کا اقرار کرتے ہیں, صرف سات, باقی کا نہیں کرتے. پھر ماتوریدی سارے اسماء کا اقرار کرتے ہیں اور صفات میں صرف آٹھ صفات کا اقرار کرتے ہیں. تفصیل جو وقت نہیں بیان کروں میں, آگے انشاءاللہ آئے گا. ٹھیک ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ارادے کی صفت سب سے پہلے اشاعرہ ماتوریدی کلابی نے اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے. تمہیں کس نے کہا اللہ ارادہ کرتا ہے؟ کہتے ہیں عقل نے مانا, پھر قرآن مجید میں بھی موجود ہے, حدیث میں بھی موجود ہے. پہلے عقل میں ہم نے تولا ہے, پھر دیکھا ہے سمع میں, دل سمیع میں, قرآن اور سنت میں, پھر ہمیں وہاں پر یہ صفت ملی ہے. اچھا تمہیں کس نے کہا عقل نے کہا کہ ارادہ اللہ کرتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مخلوقات میں تمیز ہے, دو مخلوق برابر نہیں ہیں, مخلوقات میں جو اختلاف پایا جاتا ہے ان کی چاہتوں میں, ان کی ضروریات میں, اللہ تعالیٰ پورے کرتا ہے, الگ الگ مخلوقات ہیں. تو اللہ کا ارادہ تھا کہ یہ مخلوق ایسی ہو, وہ ایسی ہو, وہ ویسی ہو. تو یہ جو اختلاف, یہ جو نمایاں, یہ تمیز, جو خصوصیات مخلوقات میں موجود ہے, یہ لازمی کہ اللہ ارادہ کرتا ہے. پھر ہم نے دیکھا قرآن اور سنت میں, پھر ہم نے دیکھا کہ ارادے کی صفت کا ثبوت ملتا ہے, فعال لما یرید, ارادہ تو کرتے اللہ تعالیٰ. اس لیے ہم نے مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ ثابت ہے اور حقیقی صفت ارادہ ہے. بس سمجھ آئے؟ اچھا ٹھیک. شیخ صاحب فرماتے ہیں حيث قالوا ان لوگوں نے کہا ان تخصیص بعض المخلوقات بما تتميز به يدل عقلنا على الاراده ولا شك ان هذا صحيح وبات سيء. ٹھیک ہے, یہ جو نمایاں ہوتے ہیں, جو فرق مخلوق میں موجود ہے, اللہ کی صفت کے ارادے کے ثابت ہوتا ہے. لیکن سنت جماعت سب سے پہلے قرآن سنت میں دیکھتے ہیں, عقل دل بعد میں ہے, اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں, یہ الٹا چلتے ہیں, پھر عقل کو دیکھتے ہیں پھر قرآن سنت میں دیکھتے ہیں. الغرض تو چلو انہیں کے عقل سے عقلی دلیل دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولیکن بالنسبه لذات اثر الرحمه علی اخف بكثير. یہ جو ارادے کی صفت ہے, اب مخلوقات میں تمیز کو دیکھنا اور جاننا اور فرق سمجھنا, یہ دلالت اور اس کے اثر زیادہ نمایاں واضح ہے یا اللہ کی رحمت کا اثر زیادہ واضح اور نمایاں ہے؟ کیا خیال ہے؟ مخلوقات کی جو فروق دیکھنا, یہ ہر بندے کی بس کا بات ہے, ایک جاہل شخص یہ پتہ لگا سکتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھیں, جاہل بھی گواہ ہی بتائے گا کہ بکری بھی رحم کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, انسان بھی رحم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ ولكن بالنسبة لدلالة أثر الرحمة عليه أخفى بكثير، لأنه لا يتفطن له إلا أهل النباهة. الله تعالى إرادة کو جاننا مخلوق میں اختلاف اور امتیاز دیکھنے کے لیے تو صرف سمجھدار لوگ ہی جان سکتے ہیں. واما اثار الرحمت فی عرف حتى العوام، عوام لوگ بھی جانتے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار. فانک لو سألت عاميا، اگر کسی عامی سے پوچھیں صباح لیلۃ المطر، جب رات کو بارش ہوتی صبح کے وقت، آپ کسی عامی شخص سے پوچھتے ہیں جو عالم یا طالب علم ہے، عامی شخص سے پوچھتے ہیں بما مطرنا، ہمیں بارش کہاں سے آئی، کیسے ہمیں بارش ملی، یہ کس طریقے سے ہمیں اس بارش سے نوازا گیا، لقال بفضل اللہ ورحمتہ، تو ضرور کہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہمیں یہ بارش ملی ہے. آج میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ایک نیا مسئلہ ہے، کیا البسملہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.